الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. سورة العصر کے بعد اب ہمیں سورة حمزہ کا مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ. اس سورة مبارکہ کی 9 آیات ہیں لیکن بڑی مختصر ہیں. سورة العصر پر 2 جمعے گفتگو ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت تشنگی کا احساس ہے. اتنی جامع صورت ہے اور ہمارے لیے جو اس میں پیغام ہے وہ اتنا اہم ہے کہ پھر دل کرتا ہے کہ کچھ مزید اس پر گفتگو ہو. چند پوائنٹس میں نے پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہے کہ اس کا حاصل کیا ہے، کیونکہ احساس تو یہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا. دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پورے قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے. قرآن کتاب ہدایت، ہدایت کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بلکہ ہوا اور پانی سے بھی زیادہ ضرورت جس کی ہے وہ ہدایت. اور میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. اور الہدا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی قدر و منزلت جو ہے ہمارے نگاہوں میں ہے ہی نہیں. وہ ایک کتاب مقدس ہے. چنانچہ یہ قرآن کیا ہے؟ نوع انسارا پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین. نوع انسانی کے نام آخری پیغام. سب سے پہلا پیغام حضرت آدم کو ملا تھا جب انہیں زمین پر اتارا گیا، وہ نبی تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، آغاز وہاں سے ہوا. اور باضابطہ اللہ کا جو آخری پیغام ہے وہ یہ قرآن ہے. نوع انسان را پیام آخری اور حامل او رحمت للعالمین. اس پیغام کے حامل کون ہے کہ ان کے ذریعے نوع انسانی کو عطا ہو رہا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جتنے بھی انبیاء اور رسولوں پر وحی آئی وہ سب کے سب ایک اعتبار سے اس وقت کی نوع انسانی کے لیے اور ان کے نام اللہ ہی کا پیغام تھا جو ان کے ذریعے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے پہنچتا رہا. اور یہ قرآن مجید اس کا فائنل ایڈیشن ہے، اللہ کا پیغام نوع انسانی کے نام. اور اللہ نے اسی وقت طے کر دیا تھا کہ اب کوئی نبی اور نہیں آئے گا، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے. اور ہدایت کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا گیا. رسالت نبوی کی صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت نبوی کی شکل میں جامع ترین آسمانی ہدایت بھی دے دی اور جامع ترین اس کے شارح اور اس کے مفسر بھی دے دیے، کامل ترین اعلی ترین رہنما بھی عطا فرما دیے. قرآن مجید بہت کچھ تقاضا کرتا ہے، یہ کرو وہ کرو، عملی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ اس ہدایت کا اصل مصداق کون نظر آئے گا دنیا میں کہ ہاں یہ ہے وہ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے اور سمجھنے والا ہے، جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ رہنمائی حاصل کریں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وہی شان ہے. اور یہ آخری کتاب، چونکہ طے تھا کہ اب اس کے بعد کوئی نبوت اور رسالت نہیں ہے اور پیغام نبی اور رسول کے ذریعے ہی انسانوں تک پہنچتا ہے، تو اس آخری پیغام کو مکمل بھی کر دیا گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے دے دیا. اب قیامت تک یہ باقی رہے گا، یہی رہے گا. یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی ایک دلیل یہ بھی ہے، اس قرآن کا موجود رہنا. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا اور ہدایت کو ابھی اس میں تشنگی ہوتی تو پھر اس کا ذمہ اللہ نہ لیتا، جیسے سابقہ کتابوں کا نہیں لیا تھا. لہذا یہ اپنی جگہ ایک اضافی دلیل ہے ختم نبوت کی، کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا اس کے بعد. لا نبی یا بعدی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا اعلان، ہدایت مکمل کر دی گئی، رسالت اپنی آخری ہائیسٹ لیول تک پہنچ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. اب کسی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن حرفاً محفوظ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفہوماً محفوظ ہے، حرفاً نہیں مفہوماً. اس لیے کہ یہ تشریح جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ بھی وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنی طرف سے کوئی اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. بہرحال یہ ہے قرآن مجید کا معاملہ، اور کامل ترین ہدایت ہمیں اللہ نے عطا کر دی، اور اس کامل ترین ہدایت کا یہ خلاصہ سورۃ العصر کی شکل میں دے دیا. اب سورۃ العصر کا پیغام جو بڑا واضح ہے اس کے انداز سے ہی، ایک تو بڑا چونکا دینے والا انداز ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، متوجہ کر دینے والا ہے کہ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی پوری نوع انسانی بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں جانے والی ہے، بہت بڑے نقصان میں جانے والی. بین السطور میں کیا پیغام ہے؟ پورے قرآن میں وہ پھیلا ہوا ہے، یہاں اس کا اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے امتحان کے طور پر، موج اڑانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور امتحان میں لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام بھی ہوتے ہیں، لیکن اس امتحان میں اللہ کو تو معلوم ہے نا انسان نے کرنا کیا ہے، جس امتحان میں ڈالا ہے اس کا علم تو کامل ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ عظیم ترین اکثریت جو ہے وہ خسارے سے دوچار ہوگی. ان الانسان، کل نوع انسانی خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. ہاں، الا الذین آمنوا، ایک راستہ ہے، اور جو لوگ اس رستے پر چلیں گے وہ اس بڑے خسارے سے، نقصان سے، وہ عذاب جہنم. خسارہ جو ہے وہ معمولی خسارہ نہیں ہے. اچھا، انسان کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ گھاٹے سے اور خسارے سے بچنا چاہتا ہے اور کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی نیچر کا ہے. تو ذرا سی عقل کر لو، لیکن ابلیس نے ہمیں جیسے اندھا بنایا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں گم کیا. یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اور پھر کیا انسان اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. کیا اپنی مرضی سے جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے، کوئی ہے جو اس کو اٹھا کر لے جائے گا. ہم اپنی مرضی سے اپنا فلسفہ حیات خود نہیں بنا سکتے. یہ چیزیں لمٹس کر رہی ہیں، ہمیں ہماری لمیٹیشن سامنے موجود ہیں. ہمیں اصل ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہر دور میں نبی اور رسول آتے رہے ہیں. ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرنا، رحم دلی، یہ ساری چیزیں، صدق، امانت، ہر دور میں اس کا لوہا مانا گیا کہ ہاں یہ ہیں نو انسانی کے کامل سر، جن پر انسان رشک کرتا ہے، یہ وہ صفات والے لوگ، اور ان کے ذریعے اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور تفصیلات بتا دی ہیں، اور مکمل ترین یہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں. تو بہرحال انسان کو بغرض امتحان بھیجا گیا ہے. پہلی بات، چونکہ امتحان ہو رہا ہے لہذا اس کو اختیار بھی دیا گیا. ٹھیک ہے کہ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں موت آئے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ جب لے جائے گا لے جائے. ہاں ایکسیپشن ہوتے ہیں، کوئی خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن وہ نارمل حالت نہیں ہے. پھر خودکشی کرتے ہوئے بھی کون کامیاب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا یہ بھی نہیں معلوم ہوتا. لیکن بہرحال کوئی اور ہستی ہے جو انسان کو اٹھا لیتی ہے، چاہے انسان یہاں سے نہ جانا چاہے، اور چاہے ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہو، سارا اقتدار اس کے پاس ہو، موت سے نہیں بچ سکتا. تو اب جو امتحان ہے اس کے لیے اس کو اختیار بھی دیا گیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو یا ناشکری کرو، کفران نعمت کرو، اللہ کی ہدایت کو مانو یا نہ مانو، یہ اختیار تمہارا ہے. اگر جبرن راہ راست پر لانا ہوتا تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، لیکن جب جبرن ہو تو پھر نہ کوئی انعام ہے اور نہ کوئی سزا ہے، پھر تو بے معنی. تو یہاں انسان امتحان سے گزر رہا ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے. کچھ چیزیں گیون ہیں، کچھ اختیاری ہیں. مہلت عمر کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا نہ اپنی مرضی سے زندہ ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ کتنی مہلت ملے گی. لہذا یہ وہ حقائق ہیں کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ واقعی سب کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور حقیقت وہی ہے جو رسولوں نے بیان کی ہے، جو رسولوں کے ذریعے پہنچی ہے، دل گواہی دیتا ہے. بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ آج اس وقت جو سب سے بڑے اس ابلیسی تہذیب کے سب سے بڑے کسٹوڈین ہیں، نمائندے ہیں، اور اس کو پھیلا رہے ہیں، وہ ایک طرف اللہ کو ماننے والے ہیں، رسولوں کو ماننے والے ہیں، وہ یہود، لیکن رسالت کا معاملے میں ڈنڈی مار گئے، اور وہ بھی جیسے شیطان، بالکل شیطانی کردار جو ہے وہ اس کی جھلک نظر آتی ہے یہود کے اندر. یہ کہاں پہنچا ہوا تھا وہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد، اور جب حکم ہوا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو ساتھ ہی ابلیس بھی موجود تھا، اسے بھی حکم ہوا. اگرچہ قرآن مجید میں وضاحت سے تو یہی ہے کہ فرشتوں سے کہا گیا، لیکن ایک جگہ یہ وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اذ امرتک، حالانکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا، یعنی حکم اس کو بھی ہوا تھا، لیکن تکبر اور حسد کی وجہ سے کہ آدم کو شرف انسانیت، اس کو سب سے اونچا مقام دے دیا گیا ہے، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اشرف المخلوقات انسان کو قرار دے دیا گیا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ بڑی لطیف شے ہے، سپیریئر ہے، مٹی کثیف ہے، اس سے ویسے گھناتی ہے. یہ ہے جو تکبر اور حسد تھا، حالانکہ ان حقائق کو وہ دیکھ رہا ہے، فرشتوں میں فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے، کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کون ہے؟ کیا اسے جنت اور دوزخ کا نہیں پتا تھا؟ لیکن حسد اور تکبر ایسی چیز ہے کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا کہ اللہ سے جنگ مول لے لی۔ یہی معاملہ آج یہود کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انتظار بھی کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا، یہ توقع نہیں تھی کہ بنو اسماعیل میں آ جائے گا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک 1400 سالوں میں، بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے تھے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت مسیح تک 1400 سال ہیں، پھر 600 سال اب، بہرحال پچھلے 2000 سالوں میں تمام نبی اور رسول بنی اسرائیل میں آئے، اور ان کی توقع تھی کہ حضرت آخری نبی اور رسول جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ ان کی بعثت ہوئی بنو اسماعیل میں، ان کو وہ امی کہتے تھے، اور قرآن نے اسی کو شرف قرار دے دیا، امیین میں بھیجا ہے رسول۔ اب حسد اور وہی تکبر، ہم تو ان کو گھٹیا سمجھتے رہے، کہتے رہے ہیں اب ان کو ماننے تو کیسے، رسول مان لیں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں، خوب جانتے ہیں، جیسے ابلیس کو تمام حقائق کا علم ہے، ان کو بھی علم ہے، اور آج ساری دنیا جو ہے، یعنی یہ کسی لا علمی میں نہیں ہو رہا کام، اور یہ شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہیں اس وقت، اور اس کے مشن کو پورا کرنے والے، اور اسی کا نام دجالی تہذیب ہے، کیونکہ اب ان کے پاس قوت اور اختیار بھی ہے۔ شیطان کو اللہ نے قوت و اختیار نہیں دیا تھا، بس صرف یہ ہے کہ تم وسوسہ اندازی کر سکتے ہو، ورغلا سکتے ہو، جھوٹی تمنائیں جو ہیں ان کے اس کے اندر الجھا سکتے ہو، سبز باغ دکھا سکتے ہو، کسی کو زبردستی نہیں لا سکتے ادھر سے ادھر۔ یہ اس مشن پہ ہیں کہ ہم قوت کے زور پر مسلمانوں کو لائیں گے ادھر، کوئی نام تو لے اب جہاد کا اور قتال کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہے کسی کی مجال؟ اب اس قرآن کے نئے مفہوم تلاش کرو، آیات فرج دو ساری ایسی جس میں یہود کے بارے میں ذکر ہے، اور ہمارے حکمران لگے ہوئے اسی کام میں، تو یہ تو وہ بات ادھر جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ امتحان ہے، اور اس میں ہمیں پیغام دے دیا گیا ہے، اس امتحان اور اس میں جو بڑا خسارہ انسان کا مقدر ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، جس کا آغاز ایمان سے ہو رہا ہے۔ سورۃ العصر، 4 شرائط، شرائط نجات، یہ ایک سفر ہے، ایمان کا سفر۔ حقیقی ایمان جب آئے گا تو انسان خود بخود اس کی سوچ ہوگی کہ میں گناہوں سے بچوں، حرام سے بچوں، جو فرض اور واجبات ہیں ان کو ادا کروں، میں اپنی عملی زندگی میں اللہ کا سچا بندہ بن جاؤں، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، مالک ہے، جو اس کا حکم ہے اس کو مجھے عمل کرنا ہے، جس سے روک دیا مجھے رکنا ہے۔ حقیقی ایمان ہوگا تو عمل اس کے تابع ہوتا چلا جائے گا خود بخود، اور اسی میں پھر یہ ہے کہ بہرحال اس امت کا ایک خاص شرف ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ یہ بہترین امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم ہی بہترین امت ہو، اور تمہیں نکالا گیا، برپا کیا گیا، تمہیں امت کی شکل میں تشکیل دیا گیا دوسروں کے لیے، یعنی ایک اضافی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ نبی اور رسول اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کامل دین اور وہ نظام اور وہ پیغام، وہ آگے پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ کیا انسانوں کی ہدایت کی ضرورت ختم ہو گئی ہے؟ ختم نہیں۔ ہدایت کی ضرورت جتنی آج ہے شاید اس سے پہلے پوری نوع انسانی میں کبھی نہ ہوئی. اس لیے کہ جو شیطنت نے جو جو رنگ نکالے ہیں اب, وہ تو پہلے تھے ہی نہیں, فکری سطح پر بھی, عملی انداز سے بھی. انسان کی اب اس وقت عروج یہ ہے, کلائمیکس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل حیوانی سطح پر لے آیا ہے اور اس کو اپنا عروج سمجھ رہا ہے. پوری انسانی تاریخ میں ایسی پستی میں کبھی انسان مبتلا نہیں ہوا تھا جہاں آج کھڑا ہے. آج ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول, نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی ان پر, اور جو ہدایت اللہ نے دینی تھی اس کی بھی تکمیل ہو گئی. لیکن ان پہنچانا ان تک وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ ہمارے ذمے. تو تواصی بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, آغاز کہاں سے ہوگا؟ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو بات کریں کہ بھائی تم یہ غلط رستے پر چل رہے ہو. جو شخص منکرات کا ارتکاب کر رہا ہے, جس کی زندگی میں گناہ اور حرام شامل ہے, تو دوسرے بیٹھے رہے ہیں ایسے ہی. سب سے پہلے تو یہ کہ ان تک پیغام پہنچانا ہے. اصل تو مطلوب تو یہ کہ پوری دنیا تک اللہ کا یہ پیغام تم پہنچاؤ گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہم اس پہ تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ واقعی ہم بہترین امت ہیں, قرآن کہہ رہا ہے بہترین امت. لیکن ساتھ ہی بہترین امت ہونا کا جو سبب بیان کیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. اس لیے بہترین امت ہو کہ تمہیں دوسروں کے لیے جو ہے وہ اس تشکیل دیا گیا ہے. اب تم نے ان تک یہ پیغام پہنچانا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام پوری دنیا میں اب تم نے کرنا ہے. کیا حق ہے کیا باطل ہے لوگوں تو تم نے سمجھانا ہے. قرآن کا پیغام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے پیغام تم نے پہنچانا ہے. وہ تو اس کے لیے تو شکل آئیڈیل وہی ہے کہ ایک اسلامی نمونے کی ریاست ہو, اور اس کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ پھر جیسے کہ دور صحابہ خلافت راشدہ میں کروڑوں لوگ جو چند سالوں میں مسلمان ہوئے وہ تو اس نظام کی برکات کو دیکھ کر ہوئے تھے. نظام مصطفیٰ جسے آپ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو عدل و قسط پر مبنی ایک نظام دیا تھا, جو آج سارے کا سارا نظام شیطانی اصولوں پر ہے, جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ایک اجتماعی حوالے سے, وہ سود ہے, یعنی شرک کے بعد. اور پورا دنیا کا نظام یہی انہی یہودیوں کے زور پر پوری دنیا میں آج سودی نظام رائج اور نافذ ہے. ہٹا کے دکھا دو, سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر, وفاقی شرعی عدالت کہہ چکی بینک انٹرسٹ ربا ختم کرو, اللہ اور رسول سے جنگ. اس کے بعد سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ فیصلہ کر چکا, کرتا رہے لیکن نظام نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ ہم جن کے غلام ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے. دائیں سے بائیں سے کر کے عدالت کے بھی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اور عدل و انصاف کی, لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا کہ سود ختم ہو جائے. یہ ان کا سب سے بڑا لیور ہے اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. تو بہرحال ہمیں اب دوسروں تک بھی دعوت پہنچانی ہے, اور اس میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اپنے قریبی لوگوں تک یہی قرآن کا پیغام پہنچاؤ, انہیں متوجہ کرو. نہیں یعنی منکر, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور اس کا کلائمیکس یہ ہوگا کہ پوری نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانا ہے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, یہ مسلمان کا مشن ہے. تو تواصی بالحق, یہ کام بھی مسلمانوں کے ذمے ہے, خود اپنا عمل بھی درست کرنا اور دوسروں تک بھی حق بات پہنچانی ہے. جو جس لیول پر ہے وہ وہاں پر اپنا کام شروع کرے. آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ خود مسلمانوں تک اللہ کا دین پہنچایا جائے, انہیں سمجھایا جائے, انہیں منکرات سے منع کیا جائے, توجہ دلائی جائے, اور پھر مل جل کر ایک نمونے کی اسلامی حکومت, سلطنت, ریاست, جس کا یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, دور خلافت راشدہ میں اس کا کامل ترین نمونہ نو انسانی دیکھ چکی ہے, مثال موجود ہے, اور اسی کی ایک ادنا سی جھلک افغانستان میں بھی نظر آ گئی تھی لوگوں کو, عدل و انصاف کی, امن و امان کی, جب وہاں شریعت نافذ تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کمزور سا ملک, چھوٹا سا ملک, شریعت کا نفاذ ساری دنیا چڑھ کر آ گئی. یہ اس دور میں شریعت کا نفاذ, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی جس کی پشت پر ہو, اور ہمیں اس نے دکھا دیا کہ جس کی پشت پر وہ ہو اسے کوئی شکست دے نہیں سکتا, چاہے وہ نہتے ہوں اور چاہے دنیا اپنی ساری ٹیکنالوجی اور اپنے تمام ویپنز ہر طرح کے استعمال کر کے دیکھ لے, اور اپنے سارے بہترین بجٹ جو ہیں وہ اس کے اندر کھپا کے دیکھ لے, وہ چند ہزار کو زیر نہیں کر سکے جو نہتے تھے. یہ الگ ہے. لیکن اس دور میں بھی اس نظام کی جو برکات تھی, اسی سے تو خوف آیا, ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. پوری دنیا میں اگر کوئی 56-57 اسلامی ملک ہیں تو صرف طالبان افغانستان نے وہ کام کر کے دکھایا تھا جو اللہ کے دین سے وفاداری والا تھا. واحد تو وہ تواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے, حق بات دوسروں تک پہنچانی ہے. اب سب سے بڑا حق یہ ہے کہ زمین پر اللہ ہی کا نظام ہو. ذلک بان اللہ هو الحق, اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ہاں, اس رستے میں مشکلات آئیں گی, تکالیف آئیں گی, پریشانیاں ہوں گی, رکاوٹیں آئیں گی. وہ تواصوا بالصبر, تو جو اللہ کے سچے وفادار بندے ہیں وہ پھر اس میں صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیں گے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہے راستہ. مختصر ترین صورت میں چار شرائط ہیں نجات کی, چونکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. کسی صورت میں آپ کو ایمان کی مباحث بہت زیادہ ملیں گے, کہیں عمل صالح کی زیادہ ملیں گے, کہیں قتال اور جہاد کی بات زیادہ ہوگی, لیکن خلاصہ یہ ہے, اور یہ چاروں ہی ہیں. اللہ تعالی نے نجات کو اس سے معلق کیا ہے. امام رازی کا بھی جملہ ہے کہ یہ بہت محیب مقام ہے کہ اللہ تعالی نے نجات کو چار شرائط سے مشروط کیا ہے. ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اس راستے پر چل پڑے اللہ کا نام لے کر, انشاءاللہ تو وہ پھر رہنمائی بھی فرمائے گا. یہ تو سورۃ العصر تھی, اور ایک اس کا جائزہ تھا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, اس سورت کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ بھی مکی سورت ہے, اور عرب معاشرے کے اندر جو اس وقت اخلاقی اعتبار سے, عملی اعتبار سے جو وہ ایک گراوٹ کا نمونہ تھا, ماحول تھا, اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ دعوت دے رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, توحید کی بات کر رہے ہیں, اور وہ معاشرے میں الصادق اور الامین کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن مخالفت شروع ہو گئی, اس لیے کہ جو بھی سرداران قریش تھے انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر اس دعوت کو ہم نے قبول کر لیا تو ہماری یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اور وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے آسان راستہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے آبا و اجداد کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ تو ہمارے ہاں تو ہزاروں سال سے چل رہی ہے بت پرستی, یہ سارا نظام مشرکانہ, تو کیا ہمارے آبا و اجداد غلط تھے؟ اب یہ حمیت, جاہلی حمیت, نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو ہم تو اسی رستے پر چلیں گے جو ہمارے آبا و اجداد کے، عوام کو اس انداز سے وہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. اس میں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اپنا کردار کیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو لوگوں کے عیب چنتا ہے، عیب چینی کرتا ہے اور طعنے دیتا ہے. یہ ایک گھٹیا انسانی صورتحال ہوتی ہے، عادتیں، عیب چینی کرنا، توہ میں لگے رہنا، کسی کے کوئی کمزور پوائنٹ تلاش کرنا، کوئی منفی بات مل جائے، یہ کھوج میں لگے رہنا، یہ گھٹیا ذہنیت ہے، عیب چینی. یعنی اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی کمزوریوں پر اور اپنی خامیوں پر نگاہ ہو، لیکن ہمیں شیطان جو ہے وہ پٹی پڑھاتا ہے، اپنی طرف تو توجہ نہیں کرنے دیتا، دوسروں کی تلاش کرو اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی سراغ رسانی کا ایک فن بن جاتا ہے کسی انداز سے. یعنی یہ ایک گھٹیا انداز ہے کہ لوگوں کے عیب معلوم کرنا، اس کی کھود اور کرید کرنا اور اس کے اندر لگے رہنا. یہ ہے سرداران قریش تمہارے جو ہیں ان کی نفسیات یہ ہے. اور لمزہ، طعنے دینا، چھوٹی چھوٹی بات پر طعنہ زنی کرنا. کمپیریزن آپ دیکھیں کون ہے سامنے مقابلے پہ، وہ الصادق اور الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عالیہ کے بلند ترین مقام پر ہے. اور جو مخالفت کرنے والے چودھری ہیں بڑے بڑے، ان کا یہ کردار ہے. وہ کہ آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، ذرا غور تو کرو کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ایسے شخص کے لیے کہ جو عیب چینی کرتا ہے، طعنے دیتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے. ویل کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک سخت جو گھاٹی ہے اس کا حصہ ہے، اس کا نام بھی ویل ہے. ویسے ویل ان کا لفظ عربی زبان میں خرابی اور بربادی کے لیے، تباہی اور بربادی کے لیے. تو ایسے لوگوں کا اصل انجام جو ہوگا وہ انتہائی تباہی اور بربادی والا ہوگا. الذی جمع مالا وعددہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں. یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت آج تو خیر یہ بہت اونچی پہنچی ہوئی ہے کہ جو بھی مالدار سرمایہ دار ہوتا ہے وہ بار بار گن رہا ہوتا ہے، اس سے دل کی کلی کھلتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے. یحسب ان مالہ اخلد، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. یعنی ان کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے کہ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال انہیں ہمیشہ باقی رکھے گا، زندہ رکھے گا، انہیں کبھی موت نہیں آنی، اور یہ دنیا کی جو سہولتیں اس وقت حاصل ہیں یہ سب ہمیشہ ان کے پاس رہیں گی. یعنی ان کی مینٹیلٹی کو اندر سے جو ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے مال کی محبت میں دیوانے ہیں اور اس کو بار بار گن گن کر دیکھتے ہیں اور اس سے انہیں بڑی تسلی اور تشفی ہوتی ہے. تو کیا شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال انہیں زندہ رکھے گا اور ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، کبھی انہیں موت نہیں آنی، کبھی اللہ کے حضور حاضری نہیں ہونی. ان کا طرز عمل یہ بتا رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. جب مال کی محبت میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے تو پھر قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں بڑے میاں، لیکن فکر ان کے کاروبار کی ہوتی ہے کہ جو کاروبار میں نے جمایا تھا وہ اس کو بیٹے اسی طرح لے کر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے، کمزوری تو نہیں دکھا رہے، اور کہیں خسارہ تو نہیں ہو گیا. اور خسارے کا کانسیپٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس سال اگر 10 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے اور اب اگلے پچھلے سال 10 کروڑ کا فائدہ تھا اور اس سال جو ہے 9 کروڑ رہ گیا، تو خسارہ ہے. ان کے پیمانے یہ ہوتے ہیں، ان کی فکر یہ ہوتی ہے. تو گویا انہیں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ مال انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. یہ طنز کیا اللہ نے، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، پھینک دیا جائے گا ڈھکیل دیا جائے گا حطمہ میں. حطمہ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ چورا چور کر دینے والی کوئی شے, جو بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دے, چورا چور کر دے کسی کو. تو جہنم کے لیے آیا, اس کی ایک وادی کا نام ہے یا جو بھی ہے. کلا لیمبذن فی الحطمہ, وہ پھینکا جائے گا حطمہ کے اندر. اور چورا چور کرنے میں شاید یہ بھی اس میں بلاغت کا انداز ہے کہ مال جو جمع کیا جاتا تھا, آج تک آج کل تو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں نا, اس زمانے میں اینٹیں ہوتی تھیں سونے کی اور چاندی کی اور زیورات ہیں, یہ ہے سارا کچھ, یہ وہ مال کی شکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہی لفظ سب سے موضوع ہے کہ وہ جو کچھ بھی ان کا مال ہے وہ تو چورا چور کر دیا جائے گا, وقت آئے گا کہ چورا چور ہو جائے گا. تو کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چورا چور کر دینے والی شے کیا ہے. حطمہ, جو قرآن حطمہ کہہ رہا ہے اس کی اصل حقیقت تم کیا جانتے ہو؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, وہ عام آگ نہیں ہے. ایک تو آگ اور اس کی تاثیر یہ کہ وہ ہر چیز کو چورا چور کر دے. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے جو ان کا مقدر بنے گی. التی تطلع علی الافئدہ, اور جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی, اس کا جو افیکٹ فوری ہوگا وہ دل پر ہوگا. گویا وہ دل جس کے اندر مال کی محبت, دنیا کی محبت گھسی ہوئی تھی, وہ آگ سب سے پہلے اسی کو اٹیک کرے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مقصدہ, اور وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی, موند دی جائے گی. یہ گویا کہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے بڑی بڑی کھائیاں ہیں اور اوپر سے جو ہے اس کو, اس کے اندر آگ دہک رہی ہے, اوپر سے اس کو بند کر دیا گیا ہے, اور بند کرنے سے جو اس کی اصل شدت ہے, جو تمازت ہے, وہ کئی گنا بڑھ جاتی. یا ستون ہے آگ کے, اس کے اندر ڈالا گیا اور اوپر سے بند کر دیا گیا, اب اس سے زیادہ خوفناک انجام کا کوئی تصور انسان کر نہیں سکتا. انہا علیہ موصدہ فی عمد ممددہ, وہ آگ ان پر مون دی جائے گی, بند کر دی جائے گی, اور وہ ہوگی اونچے اونچے لمبے ستونوں میں. یہ ہے وہ انجام جس تک یہ پہنچنے والے ہیں. تو یہ ہے سورۃ الحمدہ, اور اس میں قریش, سرداران قریش کا جو انجام ہے وہ خاص طور پر, اور جو سب سے بڑی مخالفت میں پیش پیش ہوتے ہیں نبیوں کی, رسولوں کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اصل میں سرداران قریش کی طرف سے. اعاذنا اللہ من ذالک, اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خسارے سے اور ناکامی سے محفوظ رکھے, اور اخروی کامیابی سے ہمیں ہمکنار فرمائے, اور جو اس کے تقاضے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. کچھ حالات حاضر کے حوالے سے چند منٹ لوں گا. اس وقت جو حالات ملک کے اندر پھر آئے ہیں دوبارہ دہشت گردی کے واقعات, تو آرمی نے جو ہے رد الفساد کے نام سے ملک بھر میں آپریشن کا آغاز کر دیا ہے, اور ظاہر بات ہے اس کی اپنی جگہ ضرورت بھی ہے. اس فساد کو روکنا تو ہے, اس انداز سے روکا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضرب عذب کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت بھی بہرحال ہم نے, تنظیم اسلامی ہم نے یہ موقف اختیار کیا تھا اور اس کو عام بھی کیا تھا کہ اس کا فائدہ جو ہے وقتی اور عارضی ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. فائدہ تو ہوا, اور ہم نے بھی اس وقت بھی کہا تھا, لیکن ہوگا وقتی اور عارضی, مسئلے کا اصل حل نہیں. کچھ دیر کے لیے دہشت گردی رک گئی, بلکہ کم ہو گئی تھی, لیکن اب دہشت گردوں نے پھر زوردار انداز میں جوابی حملہ کیا ہے, اور عین ممکن ہے اور زیادہ امکان اسی کا ہے کہ رد الفساد آپریشن کے نتیجے میں بھی دہشت گردی میں کمی واقع ہو جائے گی یا وقتی طور پر یہ ختم ہو جائے گی, لیکن جو بھی ہوگا وہ مستقل نہیں ہوگا. مستقل اور پائیدار حل کیا ہے؟ وہ حل بڑا واضح ہے, کم سے کم اس ممبر سے تو بہت زیادہ اس کا ذکر ہوا ہے. والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد بھی ساری زندگی پاکستان کے حالات کے حوالے سے جو ان کا انالیسس تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے نام پر بنا اور اللہ نے اپنی غیبی مدد سے ہمیں یہ خطہ گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ گفٹ کے طور پر ملا ہے, ورنہ انگریز بھی مخالفت پر اترا ہوا تھا اور ہندو بھی مخالف تھا. پاکستان اس کے بننے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا, لیکن مسلمانوں نے تحریک چلائی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد پر ہم نے یہ اللہ سے وعدہ کیا, اللہ نے ہمیں ملک دے دیا. اس کے بعد جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہے جو دل خراش داستان ہے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں آ رہا, اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں. اللہ اور اس کے دین سے بے وفائی, بلکہ لفظ غداری بھی کہا جائے تو کم نہیں. سب کچھ منظور ہے, ادھر سے جو کچھ ڈکٹیشن آئے سب قبول ہے, اللہ کا دین قائم نہیں ہوگا اس ملک میں, یہ نہیں ہو سکتا. اور بہرحال فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. یہ قومی جرم ہے اور سزا پھر عمومی آتی ہے. کسی بھی طبقے نے صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری اس ملک کے اندر پوری نہیں کی, وہ حکمران طبقہ تھا یا ہمارے دینی طبقات ہیں, ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے ایک حد تک ہے, لیکن حق ادا نہیں کیا. اور خاص طور پر اس حوالے سے, ایک تو ہے کہ آپ مسئلے مسائل بتاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت ہے, لیکن اصل سب سے بڑا مسئلہ اس کو اگنور کر دینا. سب سے بڑا مسئلہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ کا دین قائم ہو. اب یہاں رکاوٹ ہندو نہیں ہے, یہاں رکاوٹ سکھ نہیں ہے. اگر آپ 96% ہیں اس ملک کے اندر تو اسلام کو نظام, اسلامی نظام کو قائم کرنے میں کون رکاوٹ ہے؟ کیسے ہے جبکہ سب اپنے آپ کو مسلمان, ایک سے ایک بڑھ کر مسلمان گردانتا ہے. پرویز مشرف نے کہا تھا جی کہ میں نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی ہے. اپنے اسلام کا دعویٰ اس نے اس انداز سے کیا کہ گویا اس مقام تک کون پہنچا ہے جہاں میں پہنچا ہوا ہوں. یہ ہم اللہ کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بہرحال پورے قوم کی جو ہے وہ سزا قومی لیول پر آتی ہے. کسی ایک طبقے نے بھی اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کی, ناٹ اے سنگل ون. دنیا داری میں اور حوث پرستی میں آگے سے آگے. تو بہرحال ہمارا تو یہ ہے کہ اصل پائیدار حل اس کا یہ ہے. کسی سے ملتی جلتی بات وہ آ رہی ہے, وہ عمران خان صاحب نے عدالت عالیہ سے مطالبہ کیا کہ آئین کی شق 62-63 کو امنن لاگو کیا جائے. بات تو اچھی کہی انہوں نے. تو جس پر فاضل جج کا یہ بیان سامنے آیا کہ اگر آئین کی یہ 62-63 شکیں لاگو کی گئیں تو جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کے سوا ساری پارلیمنٹ نااہل ہو جائے گی. یہ اپنی جگہ لطیفہ بھی ہے, لیکن اس کو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ ہمارے لیے سوچنے غور کرنے کا مقام ہے. پھر کیا مطلب ہے اس دستور کا؟ دستور کو بھی ہم نے مذاق بنا کر رکھا ہوا ہے. پھر 62-63 ختم کرو, نکالو اس میں سے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور شرائط کو اس کے اوپر جو ہے اس کو پورا کرنا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بے اصولی کی انتہا. لیکن یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ تو قوم کی کریم ہے جو آ کے بیٹھتی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ ہم اس رستے پر چلے ہوئے ہیں. اور چنانچہ پورا جو انالیسس تھا بانی محترم کا, والد محترم کا, وہ سن لیجئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے چونکہ دین سے بے وفائی کی ہے تو آج پاکستانی قوم میں اللہ کی طرف سے منافقت جو ہے وہ عذاب کے طور پر ڈال دی گئی. اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ مضمون آیا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ فضل عطا کر دے تو ہم بڑے سچے پکے مسلمان بن کے دکھائیں گے اپنے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان کو عطا کر دے اور وہ اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کریں, جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ایسے شخص یا ایسے قوم کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیتا ہے. اور وہ نفاق پھر ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا آسانی سے. ہم نے یہ کیا, اللہ سے وعدہ کیا اور پاکستان بنتے ہی بھول گئے, حالانکہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ انگریز کے بنائے ہوئے نظام کو ٹھوکر مار کر اور اللہ کے دین کو قائم کر. پورا نظام جو ہے وہ جیسے ہی طالبان نے افغانستان کو اقتدار ملا ہے انہوں نے تو کوئی دیر نہیں کی شریعت نافذ کرنے کی, اور ان کا کوئی مسئلہ کہیں نہیں رکا. یہ شریعت پڑھائی جا رہی ہے, آج بھی پڑھائی جا رہی ہے, انہوں نے بھی یہیں سے پڑھی تھی دیوبندی مکتب مکاتب فکر سے. لیکن اب 100 طرح کے اعتراض, یہ کہ یہ مسئلہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, جب ارادہ ہی نہ ہو تو پھر آپ 1000 اعتراضات اکٹھے کرنے. لیکن انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے قائم کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اثرات سامنے آ گئے. ہم 70 سال ہمیں ہو گئے اور ہم ان سے بہت آگے ہیں, ہمارے پاس بہت سارا علمی کام ان سے زیادہ ہے جو کیا ہوا ہے. فائدہ ہی کوئی نہیں, وہ پڑا ہوا ہے ردی کی ٹوکری. تو بہرحال منافقت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ منافقت میں اس کے اوصاف کیا ہیں منافق کے؟ فرمایا, ایک حدیث بھی آتا ہے, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق. وان صلى وصام وزعم انه مؤمن, چاہے نماز پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان سمجھتا ہو, لیکن اگر یہ 4 خصلتیں ہیں تو پکا منافق. وہ 4 خصلتیں کیا ہیں اور یہ کس, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کسی قوم پر جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے مکر جائے بعد میں, اور اللہ کو انعام اس کو عطا کریں اور وہ اس کی ناقدری کریں. پہلا یہ کہ اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ. اور سچی بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں اب جھوٹ بولنے کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا. اپنی غلطی کو اعتراف کرنے کی بجائے اس پہ پردہ ڈالنا, جھوٹے پردے ڈالنا, ہر شخص اپنا ایسا حق سمجھتا ہے کہ جو اس کو شاید شریعت نے عطا کر رکھا ہے. قدم قدم پر جھوٹ. یہاں تک کہ بچوں کو بھی ہم یہی سکھا رہے ہوتے ہیں, وہ باہر ملاقاتی آیا, بیٹھ جاؤ بیٹا, کہہ دو گھر میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ غلط بیانی نو پرابلم, آپ اپنے حق کے لیے ہر جگہ جہاں چاہیں غلط بیانی کریں, اس کو بھی ختم ہو گیا. تو جھوٹ, جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور یہ سارے سرکاری عہدے, ساری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ سب امانت ہوتی ہیں یہ قوم کی, اور جس طرح سے اس کا استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لفظ منافق بھی, منافقت بھی چھوٹا پڑتا دکھائی دے رہا ہے. اور چوتھی خصلت, اذا خاصم فجر, اگر کہیں طرح جھگڑا ہو جائے تو فوراً ہی آپ اسے باہر ہو جاتا ہے. فرمایا جس میں یہ چار خصلتیں ہوں وہ پکا پکا منافق ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. تو والد محترم یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاروں خصلتیں آج پاکستان میں پورے کے طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، اور جو سرکاری مناصب میں اپنے مقام پر جتنا اونچا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے اندر یہ خصلت. تو اصل مسئلہ یہ ہے، اب 62-63 کو روئیں اور فلاں کریں، اور اب جو آئے گا نواز شریف صاحب نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا اور فلاں، ایک ایک کو آپ دیکھ لیں تو بس نہ ہو. تو بہرحال اصل حل وہی تھا، اور جو ہم نے جرم کیا ہے اس کی تلافی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی، ورنہ یہ سارے اقدامات وقتی ہیں. ایک پائیدار حل قطر دیں گے، پائیدار حل یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مخلص بن کر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کو اپنی پہلی ترجیح بنا دیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے.